الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يكمل المخائفين وينجي الصالحين يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أمين. عبادات اور قدردانی کی قبولیت کے لیے امام کے ساتھ با ایمان دشمنان حسین ابن علی سے انتقام لینے کے لیے اور امام کے ہم رکاب درجہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے بلند تر صلوات. ارباب عزا امام بارگاہ صاحبان زہرا میں عشر مجالس کی ساتھ میں گفتگو آپ ولایت اور غلبہ دین کے عنوان سے سماعت کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے کہ تو دنیا میں دو نظام ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ایک رحمانی نظام ہے اور ایک شیطانی نظام ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے رحمانی نظام جو حق و حقیقت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں شیطانی نظام کو ایکسس اس لیے دیا ہے, اس کو یہ جرأت اور حوصلہ اور پاور اور فیلڈ اس لیے دی ہے تاکہ جو رحمانی لشکر میں کام کر رہے ہیں ان کو در حقیقت خدا کی راہ میں قدم اٹھانے, فیصلے کرنے, عبادت کرنے کی حقیقی لطف لطف اندوز ہو سکے. ویلا اگر کمپٹیشن کو نکال دیا جائے دنیا سے تو پھر وہ معنی نہیں بچے گا. کمپٹیشن ہوتا ہے تو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس لیے در حقیقت خداوند عالم نے یہ دو نظام رکھے ہیں جن میں سے ایک حق و حقیقت پر مبنی ہے, دوسرا شیطانی نظام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے کہ ہم انسانوں کو حق کے راستے پر چلنے کی اور حق کے راستے میں فتح مند ہونے کی اور حق کے راستے میں در حقیقت خدا سے ہم کلام ہونے کی, اہل بیت کی قربت اور اہل بیت کی معرفت سے لطف اندوز ہونے کی حقیقت کا علم ہو سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہت سادی سی مثال میں دوں. ایک نوجوان سے کہوں کہ بیٹا آپ ایک موٹر سائیکل جو ہے ایک پہیے پر خالی روڈ ہے سڑک ہے اس پہ چلائیں. وہ کہہ دوں مولانا میں تو ایک پہیے پہ چلا لوں گا اور وہ چلا بھی لے گا. میں کہوں اچھا اب آپ نے چلا لی, مہارت دکھا دی, شاباش. میں ویسے کہوں گا نہیں, مثال دے رہا ہوں. میں کہیں گے مولانا آگے جی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ایک پہیے پہ گاڑی چلاؤ. میں کہوں اچھا ٹھیک ہے اب تم نے چلا لی مہارت دکھا دی، اب ذرا وہاں اس میدان میں آ جاؤ کہ جس میں پیچ و خم ہے، زگ زیگ بنا ہوا ہے راستہ، پہاڑ ہیں، کیچڑ ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، کانٹے ہیں، ٹیلے بنے ہوئے ہیں، اب وہاں پر جو ہے تم اسٹارٹ لائن سے شروع کرو، فنش لائن پر وقت سے پہلے تمہیں پہنچنا ہے. اب کیا ہو، اب یہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، یہ ٹیلے جو ہیں، یہ پتھر جو ہیں، یہ لکڑی جو ہے، یہ کانٹے جو ہیں، یہ پیچ و خم جو ہے، یہ زگ زیگ راستہ جو، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ سوار اپنی مہارت کو شو کرے. خالی سڑک پر ایک پہیے پر موٹر سائیکل چلانا بہت آسان ہے، لیکن وہی مہارت اگر پیچ و خم والے راستے میں انسان ظاہر کرے تو اسے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جناب یہ رکاوٹیں میرے راستے میں آنے والی نہیں، میں ان سب کو عبور کرنے والا ہوں. اور میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ ان رکاوٹوں میں الجھ جائے، ہار جائے، شکست تسلیم کر جائے. یعنی یہ ٹریک بنانے والا چاہتا ہے ان میں سے کوئی فرسٹ آئے، کوئی سیکنڈ آئے، کوئی تھرڈ آئے، تو وہ یہ ٹریک اس میں بناتا ہے، اس میں یہ موانے، یہ مشکلات، یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کرتا ہے. تو کبھی کبھی ہماری زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان آتا ہے، نفس آتا ہے، خواہشات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ میرا سفر خدا کی راہ میں اور تیز ہو جائے. یہ روکنے کے لیے نہیں آئی ہیں، خدا آپ کو بٹھانا نہیں چاہ رہا گھر میں، خدا آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہے، خدا آپ کو شکست خوردہ فکر آپ پہ مسلط کرنا نہیں چاہ رہا، وہ چاہ رہا ہے میرے بندے اٹھ، چل، کام کر، ہمت مرداں، مدد خدا کا فارمولا ہونا چاہیے. خدا ہمیں گھر بٹھانے نہیں آیا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں اس لیے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکو. بھائی درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ دو نظام ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ جو نظام شیطانی ہے وہ مسلسل مسلسل ہر دور ہر زمانے میں کیا پلاننگ کر رہا ہے، یوریدون کا لفظ کیا شو کر رہا ہے، یہ بات ثابت کر رہا ہے یوریدون مسلسل یہ کام کیا کر رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی چپ چاپ نہیں بیٹھے ہوئے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں جو نکات آئیں گے دجال کے متعلق وہ آپ کی سماعت کی نظر کریں گے کہ کس طرح دجالی نظام امام زمانہ کے انقلاب کو روکنے کے لیے سازش کر رہا. تو اور اس وقت جو سب سے بڑا اہم مرحلہ اس وقت تشیع اور مسلمانوں کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے افکار کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، منحرف کیا جا رہا ہے. دوسرے الفاظ میں جس کو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کے افکار کو کیا کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، آپ کی فکروں کو، آپ کی آئیڈیالوجی کو اغوا کیا جا رہا ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں نے ایک جھوٹ پر مبنی داستان گھڑی، ہولوکاسٹ، مرگ اجتماعی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہولوکاسٹ کا آسان ترین ترجمہ، یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، تاکہ یہ یورپ سے ان کو نکال کر یہ فلسطین میں ایک مملکت حاصل کر لیں جس کا نام اسرائیل ہو. یہ ان کی پلاننگ تھی اور اس میں کامیاب ہوئے. اور اس میں جو بیوقوف بدھو عرب تھے وہ ان کے معاون و سرفرست بن گئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو، انسانیت کے دشمنوں کو، مودی کو لا لا کر بڑے بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں، بت پرستی کے سینٹر کھول رہے ہیں سعودی عرب میں، آپ دیکھیے جوئے خانے کھول رہے ہیں، کیسینو کھول رہے ہیں. ایک تصویر میں نے دیکھی، مووی میں نے دیکھی، جناب بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں سمجھا شاید یہاں پہ کوئی نظر و نیاز تقسیم ہو رہی ہے، پتہ لگا سینما کا افتتاح ہوا ہے، لوگ مرد عورت مخلوط مکس گیدرنگ کے ساتھ جا رہے ہیں. آج کیا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. تو توجہ رکھیے گا. تو اس پہ ایک ہماری بہن نے ہم سے سوال کیا، اور وہ سوال سوشل میڈیا پہ مجھ سے کیا، یوٹیوب پر ان کا میسج آیا ویڈیو پر کہ مولانا آپ نے جو کہا ہے ہولوکاسٹ ایک ظلم تھا اور حسینیت ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک تحریک ہے، اور خود مولا کائنات نے فرمایا، مل کے دور بھیجے محمد و آل محمد. بستر شہادت سے مولا کائنات نے ایک میسج دیا ہے، بستر شہادت سے کتنا امپورٹنٹ میسج ہوگا. مولا اس دنیا سے جا رہے ہیں، بستر شہادت سے مولا نے لکھوایا یا خود لکھا اور کہا کہ یہ میری کتاب، یعنی یہ میری تحریر جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہے. کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، مولا کا بہترین جملہ ہے. یعنی مولا عقیدے کی نگاہ سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے ایک منزل پہ آ کے، بلکہ مولا ظلم اور ظالم کی نگاہ سے دنیا کو تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک گروہ ظالم ہوگا، ایک گروہ مظلوم ہوگا، تو تمہیں ظالم کی مخالفت کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ دینا ہے۔ کون للظالم خصما، یعنی ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ، وللمظلوم عونا، اور ہر مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ یہ ہے تشیع، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن جو علی کی زبان کے ذریعے سے دنیا کو پہنچ رہا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد آل محمد۔ بے گناہ جا مارا جائے گا، مکتب تشیع اس کے لیے آواز اٹھائے گی۔ اگر پنجاب کے کسی علاقے میں کسی عیسائی کو بھٹی میں ڈالا جائے گا، مکتب تشیع کا پلیٹ فارم آواز اٹھائے گا، یہ ظلم ہے۔ اگر مشال خان کو بے دردی سے غلط بنیادوں پر قتل کر دیا جائے گا، ہم آواز اٹھائیں گے۔ اگر کسی چرچ میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ مولا نے فرمایا یہ تشیع ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ حتیٰ کہ اگر امریکہ کے ٹریڈ سینٹر میں جو ٹاور تھے جو 9/11 کے واقعات میں تباہ ہو گئے، اس میں جو بے گناہ یہودی اور عیسائی مارے گئے، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے تشیع، توجہ رکھیے گا، یہ ہے تشیع۔ شاید آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہو مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ، بے گناہ جو مارا جائے، توجہ رکھیے گا، بے گناہ جو مارا جا رہا ہے، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ بدھسٹ ہو، خواہ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ مولا کہہ رہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو ہمارا تو امتیاز یہی ہے کہ ہم مظلوم کے حامی اور دشمن اور ظالم کے دشمن ہیں۔ لہذا اس بہن کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے جو کہا، یہ جھوٹ اس لیے گڑھا گیا تاکہ ایک اسلامی ریاست فلسطین کو ہتیا سکے اور وہاں قبضہ کر سکے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وہاں پر جو ہے وہ ظلم و ستم جاری ہے۔ تو یہ ایک جواب یہ تھا۔ دوسرا کہ تشیع اور عزاداری در حقیقت ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس دیتی ہے۔ سویسرینی کے کالے کپڑے پہن کے ہیں، ماتم گھر گھر چلے جائیں، اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز، دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو، مولا کائنات لہج البلاغہ اٹھائیے پڑھیے، مولا کائنات کی گورنمنٹ کے دور میں ایک سرحدی علاقے کے پاس ایک ذمی عورت، ذمی عورت کسے کہتے ہیں، یعنی وہ نان مسلمز کہ جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں، جزیہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر ویسے ہی فرض اور لازم ہوتی جیسے ایک عام مسلمان کی حفاظت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامی گورنمنٹ کی سرحدوں میں رہتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، جزیہ دیتا ہے، اس کی حفاظت۔ وہاں پر اس پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے پیر کا ایک زیور پازے چھین لیا جاتا ہے، ایک نان مسلم غیر مسلم عورت کے پیر سے ایک زیور چھین لیا جاتا ہے۔ تو مولا کائنات تک جب خبر پہنچتی ہے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں، انسانیت کا امام کیا کہتا ہے، کہتے ہیں اگر یہ خبر سن کر کوئی مر جائے تو تعجب نہ کرنا، اتنا سا ظلم امیر المومنین کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو، ہماری سوسائٹی میں ہو، تو ظلم کی قسم ہے۔ ایک ظلم یہ ہے کہ ہمارے افراد کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے، ایک عرصے دراز سے مختلف شہروں سے، اور اس میں پنجاب بھی شامل ہے، مختلف صوبے بھی شامل ہیں، اور کراچی میں یہ تعداد زیادہ ہے، عرصے دراز سے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، قانون کے افراد آتے ہیں اور لوگوں کو بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کوئی آئیڈینٹی شو کیے، بغیر اغوا کر کے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، نہ کوئی چالان، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی حوالات، کچھ نہیں۔ جبکہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جن افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو اتنے دنوں میں کورٹ میں پیش کیا جائے، لیکن دو دو سال، تین تین سال گزر گئے، چھ چھ مہینے گزر گئے۔ آپ کے اسی شہر کے برادر نفیس یافس ہاشمی صاحب، اور اسی جیسے بہت سارے، صرف عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ان کا تعلق ملتان سے ایڈوکیٹ ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ کم سے کم ہم اپنے جلوسوں میں اپنے عزادار بھائیوں کی بازیابی کے لیے پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں؟ شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں، کل کو خدا نخواستہ آپ کے گھر سے کوئی چلا جائے اور پوری قوم سو رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ قوم سو رہی ہے، وہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے دوسروں کے لیے کچھ کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو لازم و ضروری ہے عزیزانی کرامی کہ اپنے ان افراد کی بازیابی کے لیے دعا کریں، التجا کریں، احتجاج کریں، کم سے کم اپنے جلوس میں پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں، آواز بلند کریں کہ انتظامیہ کو پتہ چلے کہ یہ مردہ قوم نہیں ہے، یہ زندہ قوم ہے، کہ جو صرف حسین ابن علی کے لیے گریہ نہیں کرتی بلکہ حق اس ادادار کے لیے آواز اٹھاتی ہے جو حسین ابن علی کے لیے ماتم کرتا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی. اپنا ایمان کو چیک کریں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارا ایمان کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور آخری زمانے میں میں نے بتایا کہ غلبہ دین کے لیے امام کو جن ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی وہ کیا ہیں؟ وہ ایمان کے مستحکم ہوں گے، مستحکم ایمان کے مالک ہوں گے، ادھر سے ادھر ہونے والے نہیں ہیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا لیکن امام کا سپاہی، امام کا چاہنے والا، امام کا منتظر اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. یہ روایات میں کثرت سے بھر پڑا. انشاءاللہ کبھی صفات امام زمانہ اور صفات اصحاب امام زمانہ گفتگو ہو تو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو امام کو مستحکم کرنا ہے، اور یہ ایمان کا رابطہ مسلسل، جیسے کل کی مثال عرض کی تھی کہ اللہ کے انٹرنیٹ سے مسلسل اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے، اہل بیت سے رابطہ برقرار رکھنا ہے، اہل بیت کے انٹرنیٹ سے جہاں پر جیسے بھی. انشاءاللہ آج ایک واقعہ عرض کروں گا آیت اللہ کشمیری کا. بہت سے نوجوان آتے ہیں، مولانا گناہ بڑھ گئے، مولانا شیطان بہ گیا، مولانا نفس آمادہ نہیں ہو رہا، دل نہیں چاہ رہا مجلس میں آنے کی نماز پڑھنے کا، انشاءاللہ اس کا ایک حل آپ کو آخر میں دوں گا. تو عرض کرتا ایمان، اور یہی وجہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ نے جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، کہ جب سارے دشمن جمع ہو گئے تھے، جنگ احزاب کا، احزاب حزب حزب، یعنی ساری پارٹیاں کفر کی جمع ہو گئی تھیں، سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، وہاں پہ کیا کہا کہ آج علی دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہے. وہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیا وجہ؟ کیا وجہ ہے کہ کل ایمان، توجہ رکھے گا، علی مرتضی کو کل ایمان کہا سرکار نے. کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ عالم کفر متحد ہو گیا تھا، جمع ہو گیا تھا، یکجا ہو گئے تھے، گٹھ جوڑ کر لیا تھا کہ اب محمد اور ان کے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کا نظام دفنا دیں گے، اسلام کی آواز ختم کر دیں گے، اسلام کے گلے پہ خنجر پھیر دیں گے. سب جمع ہو گئے، اور ایسے وقت میں اب مسلمانوں پہ جب حملہ ہوا تو کوئی سر نہیں اٹھا رہا تھا. رابی کہتا ہے کہ اصحاب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ایسے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر انہوں نے اپنے سروں کو جنبش دی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. ایسے موقع پہ علی مرتضی کھڑا ہوا، ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، فاطمہ کا شوہر کھڑا ہوا، حسین کا بابا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، بیٹھ جاؤ علی. پھر تمہارا کہا کون ہے کہ جو اس نئی کی دبا بند کرے؟ پھر مولا کھڑے ہوئے، پھر کہا بیٹھ جاؤ. تین مرتبہ اجازت ملی. اب جب علی چلے شام سے تو کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. آج علی کو صرف دو ہاتھ و دو پیر اور تن افراد کے مجموعے کی خاطر میں نہ دیکھنا، علی کو صفات میں نہ دیکھنا، علی کو عبادت میں نہ دیکھنا، علی کو ولایت میں نہ دیکھنا. آج علی نہیں جا رہا، آج مسلمانوں کی عزت جا رہی ہے، آج قرآن کی آواز آ رہی ہے، آج خدائیت کا نمائندہ شیطانی لشکروں سے لڑنے جا رہا ہے. اس لیے کہا کہ آج کل ایمان. پھر کہا سامنے کون ہے؟ کل کفر. اگر خدا نخواستہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی کیا ہوتا؟ مسلمانوں کو شکست ہوتی، اسلام کی آواز دب جاتی. کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر اتفاق سے ایک روایت مجھے ملی کہ جس سے یہ سارا معمہ حل کر دیا کہ کل ایمان کیوں کہ ایک وجہ میں نے یہ بیان کی. اور ابن عباس نے اہل سنت کی کتابوں سے، جناب المودع اور ابن مغازلی دو اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر لوگ اوپر لاؤں گا تو آپ کہیں گے مولانا پھر کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن خلاصہ عرض کر رہا ہوں صرف تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایمان، امام زمانہ کے لیے ایمان شرط ہے، لہذا کہا کہ آج کل ایمان کو لے کر مقام جا رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، یا علی تمہاری مثال اس امت میں موجود نہیں ہے، تمہاری کوئی مثال نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر تمہاری مثال دی جا سکتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے سورہ توحید، سورہ قل ہو اللہ احد قرآن مجید میں موجود ہے. یعنی اگر علی کی کوئی مثال دی تو وہ بھی قرآن سے دی، کلام خدا سے دی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اے علی تمہاری مثال اس امت میں ہے نہیں سوائے ایسے کہ جیسے سورہ قل ہو اللہ احد قرآن مجید میں موجود ہے، تم بھی امت میں میری ایسی حیثیت رکھتے ہو. ذرا دل تھام کے سنیے گا. اور عجیب روایت ہے کہ من قرأها مرة فكأنما، جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے سورس یعنی ون تھرڈ قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، جس نے دو مرتبہ پڑھا اس نے ٹو تھرڈ یا دو تہائی قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، جس نے تین مرتبہ قل ہو اللہ احد کو پڑھا اس نے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا. توجہ رکھیے گا، پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا. اب رسول اللہ نے فرمایا، یا علی من احبک بقلبہ فقد اخذ یا فقد جمع الایمان خلقہ. اے علی جس نے تجھ سے اپنے دل کے ساتھ محبت کی اسے ایک تہائی ایمان کو جمع کر لیا. من احبک بقلبہ وبلسانہ، جس نے اپنے قلب کے ساتھ اپنی زبان سے بھی تجھ سے محبت کا اظہار کیا اس نے ٹو تھرڈ ایمان کو جمع کر لیا. اور اے علی جس نے اپنے قلب کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جسم کے ذریعے سے تجھ سے محبت کی اس نے پورا کا پورا ایمان جمع کر لیا. تو اب پتا چلا کہ علی سے محبت در حقیقت نہ صرف پورے قرآن سے محبت ہے بلکہ پورے ایمان کو جمع کر لینے کا نام ہے. پورے قرآن کو، اور اگر دل تھام کے بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے کہ جو اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال قرآن میں سورہ توحید کسی ہے تو واقعی میں صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یہ بھی اہل بیت بھی اپنے فضائل میں ایک ہی ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ اپنے فضائل میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی وحدہم لا شریک ہے، ان کے فضائل میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ دنیا سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اہل بیت بھی اپنے فضائل میں ایسے ہی ہیں، انہوں نے نہ کسی سے ادھار مانگے ہیں فضائل نہ کسی کو ایسے ہی دے دیتے ہیں. ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. تو اہل بیت کے فضائل میں ان کی بھی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. مل کے درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد پر. تو ایمان کا مرحلہ ہے عزیزانی گرامی، اسی لیے کہا کہ علی سے محبت کرو. اور ماشاءاللہ سے جو آپ مجلس میں آ کر محفل میں آ کر دل سے علی کا نام سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، یہ اسی روایت کی تو تشریح ہے کہ آپ دل سے بھی علی سے محبت کرتے ہیں، دل میں علی کی محبت کی وجہ سے زباں پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہاتھ اٹھتا ہے اور نعرہ حیدری زباں سے نکلتا ہے. یہ ہے محبت. اور پھر اصحاب رسول اللہ جب کسی کو ایمان کو چیک کیا کرتے تھے، توجہ رکھیے گا، اصحاب رسول اللہ بھی ایمان کو چیک کیا کرتے تھے. ہر چیز کو ناپنے کے کالا ہوتا ہے نا، بخار کتنا ہے، کتنا ڈگری ہے، تھرمامیٹر لگا لیا جی، کرنٹ کتنا دوڑ رہا ہے جی، بجلی کا میٹر لگا لیا، کپڑا کتنا گز ہے اس کا ایک پیمانہ اسکیل ہے، پانی کتنا لیٹر ہے اس کا اپنا ایک اسکیل ہے. تو ایمان کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اصحاب امیر المومنین اصحاب رسول اللہ کہتے تھے کنا نعرف المنافقین من المسلمین، توجہ رکھیے گا، ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو مجھے تو پسینہ مسلسل آ رہا ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تقریر سن کے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. کنا نعرف المنافقین، ہم منافقوں کو ایسے پہچانتے تھے بے ذکر علی ابھی چاہتے، ہم ان کے سامنے ذکر علی چھیڑا کرتے تھے. وہ اہل زبان موجود ہیں، جملہ کہوں لیکن جو بات پوری سنانے میں ہے وہ چھیڑنے میں نہیں ہے، اس لیے کہا کہ ہم ذکر علی چھیڑا کرتے تھے. جیسے ہی چھیڑتے تھے ویسے پتہ چل جاتا تھا، اس کو آ جاتا تھا تو سمجھ جاتا تھا ایمان والا ہے، چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھ جاتا تھا منافقوں والا ہے. تو ذکر علی چھیڑا کرتے تو ایمان کا مرحلہ ایسا ہے. تو اس ایمان کو اس عدداری کے سائے میں مضبوط بنانا ہے، روزانہ چیک کریں کہ آپ کتنے مضبوط ہوئے ایمان کے لیے. آج سات محرم ہو گئے، سات محرم ہو گئے، میرا ایمان مضبوط ہوا نہیں ہوا؟ اچھائیوں کا دل چاہ رہا ہے، برائیوں سے دور ہونے کا دل چاہ رہا ہے؟ عرض کر رہا تھا تو آخری زمانے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، اور میں نے بتایا کہ امام زمانہ کی ولادت کو روکنے کے لیے بھی پلاننگ کی گئی، اور گیارہویں امام کو مدینے سے بلا کر سامرا رکھا گیا فوجی چھاؤنی میں، اور انٹیلیجنس کے افراد کا آنا جانا تھا کہ امام کی ولادت نہ ہو، اور پھر امام کی ولادت کے بعد ان کے قتل کے سازشیں کی گئیں. بہرحال وہ تاریخی بحث اس کو بھی چھوڑو. تو آخری زمانے میں، اور میں نے وہ گفتگو آپ کو یاد ہوگی جو شروع کی مجلس میں نے کہا تھا کہ ہوتا یہ کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا، جو مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ جعلی پروڈکٹس وہ لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں، اوریجنل کے بالکل برابر میں، ویسے ہی پیکنگ وہی، سائز وہی، ساری چیز، ہر چیز ظاہری طور پر بہت اوریجنل ہوتی ہے، A1 جی، لیکن اندر جو چیز ہوتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے، دو نمبر تین نمبر کی ہوتی ہے. تو اب دجال جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ دجالی نظام جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے تاکہ امام کے آنے کو روکا جا سکے. امام کے لیے جو کام کر رہے ہیں لوگ ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ان کو آپس میں لڑایا جا سکے. اور دجال جو ہے روایات میں آیت اللہ باقر صدر نے اپنی کتاب موسوع علی امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں لکھا ہے کہ پانچ خصوصیات دجال کی لکھی گئی ہیں. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، توجہ رکھیے گا. دوسری خصوصیت یہ اس کی ماں یہودی ہوگی. تیسری خصوصیت یہ کہ وہ بہت پیٹو ہوگا، بہت شکم خور ہوگا، بہت پرخور ہوگا، شکم بہت بڑا ہوگا، پہاڑ کے برابر اس کی غذا ہوگی. چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں فساد برپا کرے گا، لڑائی جھگڑا، دنگ و فساد، جنگیں ہوں گی، یہ وہ برپا. اور پانچواں اور آخری علامت جو یہ ہے کہ خدائیت سے جنگ کرے گا، اور خدائی روح اور خدائی فکر کو نابود کر دے گا. وہاں پر آیت اللہ باقر صدر کہتے ہیں کہ دجال کو امر کہا گیا ہے، اور امر جہاں پر استعمال ہوتا ہے یعنی معمولاً گفتگو میں، وہ غیر مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مادی چیزوں کے لیے، یا زبل یوں کہوں گے زبل عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر زبل عقول کے لیے یعنی جن میں عقل نہیں ہوتی ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. لہذا اس کو انسان یا موجود یا جن ہی کہا ہے، اس کو امر کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال در حقیقت ایک آنکھ والا، جس کی ماں یہودن ہو، پہاڑ کے برابر کھانا کھاتا ہو، مشرق و مغرب کو لڑائے اور خدائیہ سے جنگ کرے. یا مثلا آپ نے اور اپنے بچوں نے سن رکھا تھا کہ وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اور وہ اس کا گدھا یا اس کا گھوڑا جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہوں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہوں گی، اور قحط کے زمانے میں آئے گا، اور بہترین کھانے، دل کو لبانے والے، جی گھی کا تڑکا ہوگا، خوشبو اٹھ رہی ہوگی، وہ کہے گا آؤ بھائی بھوک لگ رہی ہے، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، آ جاؤ. اور جو پیٹو ہوگا، جو شکم پرست ہوگا، وہ ادھر چلا جائے گا، اور پھر وہ ایمان کو نابود کر دے گا. جیسے ہی اس کا آپ نے کھانا کھایا، آپ اس کے ہو جائیں گے، ایمان نابود ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی سنی لی. یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے، یہ کیوں بیان کرو دجال کو؟
کہ دجالی نظام اس دور میں کام کر رہا ہے. حضرت نے کہا میری مائیں بہنیں, میں نوجوان, میرے بچے بزرگ بہت غور سے میری گفتگو سن رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اس مرحلے کو تھوڑا اور شدت و توجہ کے ساتھ, اٹینشن کے ساتھ سنیں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. آپ نے کتاب کو تو منع کر دیا, میں چھوٹا سا پرچہ لے آؤں جس میں میں نے کچھ پوائنٹس لکھے, مگر آپ کی اجازت ہے تو اس کو کھول لوں تو میں شرماتا نہیں ہوں معذرت کے ساتھ, کیونکہ انسان آپ میری مجلس سن رہے ہیں, میں گھنٹوں مطالعہ کر کے آتا ہوں کون سا پوائنٹ کب کہاں کیسے کس طرح ڈلیور کرنا ہے پہنچانا ہے, کیونکہ آپ ایک گھنٹہ مجھے دے رہے ہیں, یہ بھی ایک گھنٹہ دے رہا ہے, یہ بھی ایک گھنٹہ دے رہا ہے, آپ بھی دے رہے ہیں, ہزار آدمی یہاں بیٹھے ہیں, ہزار آدمی ہزار گھنٹے دے رہے ہیں, میری مائیں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی ہزار کے قریب ہیں, دو ہزار گھنٹے میرے پاس اس وقت ہیں امانت. میں آپ کو کیا ڈلیور کر رہا ہوں؟ روز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا مولوی صاحب دو ہزار گھنٹے ڈیلی کیا کیا آپ نے؟ امام حسین سے قریب کیا یا صرف لفافہ جیب میں ڈالا اور چلتے بنے؟ سوال ہوگا, خطیب سے سوال ہوگا, عالم سے سوال ہوگا, ذاکر سے سوال ہوگا, نوا خان سے سوال ہوگا, شاعر سے سوال ہوگا, جو بھی اجتماعی سیٹ پہ آئے گا اس سے سوال ہوگا, توجہ رکھیے گا. تو مختلف پوائنٹس میرے ذہن میں ہوتے ہیں کہ جناب اس کو ڈلیور کر دیا, اس کو ڈلیور کر دیا, بعض اوقات جملے رہ جاتے ہیں, تشنے کی رہ جاتی ہے, آپ کے سوال میں مولانا ایک بات شروع کیجیے رہ گئی ہے, تو میں کچھ پوائنٹس لکھ لیتا ہوں تاکہ سیکوینس کے لحاظ سے اس کو بیان کر سکوں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب آپ اس کو کہیں کہ میں جاہل ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, جو بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ویسے بھی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں, جو کچھ علماء سے سنتا ہوں وہ یہاں کے بیان کر دیتا ہوں. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھے, ایمان مضبوط ہو ہمارا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے عصمت محمد و آل محمد. یہ جو ایک آنکھ کہا گیا ہے دجال کی, ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ سے مراد کیا ہے آپ جی؟ اکثر جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کلپ آ جاتا ہے دجال پیدا ہو گیا, پتہ چلا ایک بچہ تھا اس کی ایک آنکھ تھی, وہ کلپ آ گیا. ایک صاحب تھے ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا, انہوں نے مولانا کو فون کیا, مولانا میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے, آپ کی دعا بتائیے. کہا کہ یہ ماہ رمضان پڑھتے ہیں اللہ مفوق کا کل جیسی, مولانا آواز نہیں آ رہی آپ کی, اللہم فکا کل اسیر, اللہم فکا. اچھا ٹھیک مولانا, کچھ دن میں واپس آئے برت پڑے مولانا پہ. مولانا نے یہ کون سی دعا بتائی تھی آپ نے؟ بھائی امام کی دعا تھی, معصوم کی دعا تھی. کہا کہ وہ تو رہا تو نہیں, اس کو تو ریمانڈ ہو گئے چودہ دن کا. ابھی کیا دعا پڑی تھی؟ کہیں گے اللہم ٹکا کل اسیر, کہیں گے جب ٹکا کیا تو نے جی اس کو ٹھکائی ہو گئی, تو دعا کو کم سے کم سنے تو صحیح, صحیح پڑھے تو صحیح. اب ہم سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آج ایک اور دعا بھی بتاؤں گا, چھٹے امام کی بتائی بھی دعا ہے جو اس زمانے غیبت کی ہے, اور آیت اللہ کشمیری کا بھی ایک سولوشن ہے جو انہوں نے نوجوان کو دیا, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ہماری پہلی عبادت کیا ہوتی ہے؟ واٹس ایپ. آخری عبادت کیا ہوتی ہے؟ سب سے آخری عبادت واٹس ایپ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بولا نا واٹس ایپ میں آیا تھا. ابھی احمد واٹس ایپ میں آیا تو کوئی دلیل ہے؟ ہم 500,000 درود بھیج رہے ہیں امام زمانہ پر, وہ تمہارا ڈیٹا خرچ کروانا چاہ رہا ہے, تمہارا پیکج ختم کروانا چاہ رہا ہے, کمپنیاں تم لگے پڑے ہو 500,000 درود میں. اس طرح درود بھیجنے سے امام پہ درود نہیں ہوگا. جو آج واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ درود بھیج رہے تھے, کل جب امام آئیں گے تو کہیں گے مولا آپ جائیے ہم لائیو دیکھیں گے آپ کو سی این این پہ, ہم واٹس ایپ گروپ بنائیں گے الاجل الاجل, یہ امام زمانہ یہ وہی بیٹھے ہوں گے, وہ یہی کر رہے ہوں گے. مولانا ہم معذرت کے ساتھ, لائک کرنے کو ایسے کہا جاتا ہے نا, ٹھیکا دکھایا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ مولا ہم ٹھیکے دکھائیں گے. یہ قوم یہی کر رہی ہوگی, چونکہ ان کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی اس اداداری سے, اس ورثے ادا سے, محبت حسین سے, محبت زمانے سے تحرک لو, بیداری لو, ترقی کرو. میں نے عرض کیا تھا کہ علی والے ایسے علی والے نہیں ہوتے کہ صرف نعرے لگا کے خاموش ہو جائیں. وہ جو 200 بلین کا جہاز بناتے ہیں, علی والے پہلے تو اتار کے دکھاتے ہیں پھر گرا کے بتا دیتے ہیں کہ جو علی سے منسلک ہو جاتا ہے وہ سپر پاور بن جاتا ہے, وہ سپر پاور بن جاتا ہے. ہر چیز واٹس اپ نہیں ہوتی, ہر چیز انٹرنیٹ نہیں ہوتی ہے. واٹس اپ کی دنیا سے نکلے حقیقت دنیا میں. اب وہ ویڈیو گھوم رہی ہے ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ دجال پیدا ہو گیا, اس کے ماں باپ بھی بیچارے سر جھکائے منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ایک آنکھ ہوگی, ایک آنکھ سے مراد کیا؟ علماء نے اس کی تفسیر کی. دیکھیں یہ ہیں علماء, یہ ہیں فقہاء, یہ مجتہدین, یہ ہیں اسکالر, یہ ہیں ریسرچرز کہ جنہوں نے بتایا. ایک آنکھ سے مراد یہ ظاہر پیشانی میں ایک آنکھ نہیں ہے, ایک آنکھ سے مراد یہ ہے صرف ایک چیز کو دیکھنے والا. وہ کیا ہے؟ صرف دنیا کو دیکھنے والا, گلیمرزم کا متوالا, دنیا کا متوالا, معصیت کا متوالا. ہر وہ فکر, ہر وہ شخص کہ جو دنیا کا متوالا ہو جائے, آخرت کا بھول جائے, خدا کا بھول جائے, گلیمرزم کا متوالا ہو جائے, معصیت کے پیچھے چلے, وہ دجالی اور دجالی نظام کا حصہ ہے. ایک آنکھ سے مراد کیا ہے؟ اسے صرف خدا نظر, اسے خدا نظر نہیں آئے بلکہ اسے کیا مادیت نظر, فائدہ نظر آئے. چل اوٹی اور روٹی, اوٹی روٹی معلوم ہے نا, 4 گھنٹے کا اوور ٹائم, 6 وقت کی روٹی, زندگی ہماری یہی ہو گئی, اوٹی اور روٹی پہ گرفتار ہو گئے. یعنی اس طرح جال میں پھنسا دیا IMF نے کہ اوٹی اور روٹی میں پھنس جاؤ, بس آگے کی فکر ہی نہیں کرو. تمہاری پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, حکمران کیا کر رہے ہیں, کون سی تبدیلی آ رہی ہے, کون سی تبدیلی نہیں آ رہی, کرپشن کا کیا ہوا, کرنے کے خلاف جو نعرے لگے تھے, تمہیں کیا, بس ہم تو آئیں مولا پہ ماتم کریں گے, روئیں گے اور چلے جائیں گے. نہیں, بیدار رہنا ہے. تو پہلی صفت کیا ہے دجال کی, علامت کیا ہے؟ ایک عام. دو, اس کی ماں یہودن ہوگی. یہودن ہوگی, علماء نے کہا کہ آج یہودی در حقیقت کہ جو جن کا عقیدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے سپرلیٹیو قوم ہیں. اگر کوئی دنیا میں جسے جینے کا حق ہے وہ یہودی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو پریچ اور تبلیغ کر کے یہودی نہیں بناتے. وہ کہتے ہیں یہودی بہت اعلیٰ ترین نسل کا ہوتا ہے اور وہ پیدائشی یہودی ہوتا ہے, کسی کو تبلیغ کر کے یہودی نہیں بنایا جا سکتا. اور وہ عام انسانوں کو جتنے بھی مکاتب فکر اور ادیان ہیں سب کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, جانور سمجھتے ہیں, اور ایسا جانور سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے تلمود وغیرہ میں کیا لکھا ہے کہ اگر تم کسی کو پتھر سے مار سکتے ہو تو پتھر سے مارنا, تلوار سے نہیں مارنا. کیوں؟ تلوار سے مارو گے تو کچھ دیر کے لیے تمہاری تلوار کی دھار جو ہے وہ ہلکی پڑ جائے گی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے وہ فکر جس کو آئمہ نے کہا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ یہودی کس طریقے سے پوری دنیا پر, اقتصاد پر اور میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں, میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. تو دوسری چیز کیا بیان کی؟ دوسری علامت دجال کی کیا بیان کی؟ ماں یہودن ہوگی. تیسری چیز جو بیان کی, تیسری علامت, وہ پہاڑ کے برابر کھانا کھائے گا. آج آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ جو ایک فلم ساز کمپنی ہے, یہ 7 فلم ساز کمپنیوں کا ایک پیکٹ ہوا ہے جو تقریباً سالانہ 300 سے لے کر 400 فلمیں پروڈکشن کے طور پر دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں, اور سب کے پیچھے ایک تھیم ہوتی ہے, ایک فکر ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال میں عرض کروں کہ جو آپ کے ٹی وی ایڈ بنتے ہیں, کیونکہ میں تحقیق سے میرا تعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں, میں بات کو اس لیے کھول رہا ہوں, بہت تیزی سے گزر جاؤں گا. ٹی وی کا ایک اشتہار بنتا ہے نا, اس کے لیے کپڑے کے ماہرین کی, میوزک کے ماہرین کی, سیٹ ڈیزائن کے ماہرین کی, میک اپ کے ماہرین کی, ایکسپریشنز تاثرات دینے والے ماہرین کی ٹیمیں بیٹھتی ہیں کہ کس طریقے سے سیٹ ڈیزائن کی ٹیم بیٹھتی ہے. یہ 5-6 ٹیمیں بیٹھتی ہیں اور ایک اشتہار بناتی ہیں 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا. مثال عرض کروں, کسی شربت کا اشتہار بنایا, لال رنگ کا شربت ہے, تو اس لال رنگ کے شربت میں ہر چیز لال نہیں ہوگی, کہیں بیک گراؤنڈ پر کوئی لال رنگ کا شیڈ آ رہا ہوگا, لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جی, تاکہ آپ کے ذہن میں کیا آ جائے کہ شربت جو ہے لال رنگ کا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ ڈپارٹمنٹل اسٹور گئے, آپ نے سامنے لال رنگ کا شربت دیکھا, فوراً سے وہ نام جس کو ٹی وی میں دکھایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اسے اٹھا کے لیا. یہ ہے
مارکیٹنگ کی دنیا میں.
توجہ رکھیے گا,
یہ تو خیر پازیٹیو وے میں ہے لیکن اس کو نگیٹو وے میں استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر مل تقریباً کئی ہزار ملین پاؤنڈز ویب سائٹ بنائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے ایمان کو خراب کیا جائے. فوش فلموں کے ویب سائٹ بنائی گئی ہیں تاکہ ایمان کو خراب کیا جائے, تاکہ ان کے اعتقاد کو خراب کیا جائے, تاکہ ان کی محبت حسین ابن علی کو خراب کیا جائے, تاکہ وطن دوستی کو خراب کیا جائے. یہ سب دشمن کر رہا ہے. تو کہا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں یہ کیسے چلیں گی؟ ان کے لیے پیسہ چاہیے. ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آ کے یہ اپنے اسلحوں کو بیچتے ہیں. اسلحہ بیچا سعودی عرب سے, کئی ملین ڈالر جو ہے وہاں سے لے کر. یہ کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ یہاں لگ رہا ہے, یہ یہاں لگ رہا ہے. مسلمانوں کا پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے؟ ان انڈسٹری میں لگایا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا. اور آہستہ آہستہ پھر ان میں شدت آتی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ تیسری صفت بیان کی ہے دجال کی. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو گلوبل ولیج کا جو نعرہ لگایا گیا ہے, جس سے مسلسل میں بولتا رہا ہوں, چونکہ موضوع میرا میڈیا نہیں ہے لہذا میں اس میڈیا پہ کم بولوں ایسا شریف مولہ. میرا ایک موضوع یہی ہے تحقیق کا, میڈیا کو سمجھیں. امام علی کے خلاف جنگ میڈیا کی جنگ تھی. علی کے مسجد میں کیا کام؟ وہ جو کل ایمان ہے, جو کہہ رہے انا صراط المستقیم, میں صراط مستقیم ہوں. امام صادق فرماتے ہیں, امام صادق سے پوچھا درود بھیجو, تھکے بھی لگ رہے ہیں آپ میرے خیال سے. امام نے کہا, امام پوچھے صراط المستقیم کیا؟ امام نے کہا صراط المستقیم اس کے دو فیز ہیں. دنیا میں صراط مستقیم وہ امام ہے جس کی اطاعت تم پہ فرض کی گئی ہے. جو اس دنیا میں امام کے راستے پہ چلے گا وہی پولیس راستے کو گزرنے کا حق رکھتا ہوگا. تو پھر امام کہہ رہے ہیں کہ میں صراط مستقیم ہوں, لیکن اسی صراط مستقیم روح نماز کو, روح عدالت کو, روح قرآن کو, کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ یہ ہے میڈیا. امام حسین کو کہا باغی ہوں گے خروج کیا, یہ ہے میڈیا. تصور کیجیے میڈیا کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ اس زمانے میں تھا, اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ ممبر تھا. 40,000 ممبروں سے مولا علی پہ سب و شتم کیا جاتا میڈیا تھا. اور آج میڈیا تو بہت ترقی کر گیا ہے عزیزان گرامی. اب تو آپ مثال کے طور پہ ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں, ایسے پروگرامس آ گئے ہیں, ایپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ میں بول رہا ہوں, حق بات بول رہا ہوں. کل کو ایک ویڈیو آئے گی جس میں میں گانا گا رہا ہوں, آپ کہیں گے لوگ جو مولانا ممبر بیٹھ کے گانا گا رہے ہیں. ہوا یہ آیت اللہ خامنہ کی ایک کلپ کے ساتھ یہ کیا گیا. اور یہ بعید نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میڈیا جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے. گلوبل ولیج کا جو نعرہ لگایا گیا, یعنی گلوبل ولیج یعنی وہ گاؤں جو عالمی ہو جائے, انٹرنیشنل ہو جائے. یہ کیوں؟ تاکہ وہ جو تمہیں دکھانا چاہیں تم دیکھو, وہ جو سنانا چاہیں تم سنو, وہ جو تمہارے ذہن و قلب میں اتارنا چاہیں وہ اتارو. کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی کمانڈ ہی نہیں ہے. تم تو فلم دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے, 3 گھنٹے کی فلم دیکھ رہے ہو, پر چیٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ کسی سے, ہیلو ہائی کر رہے ہیں, تو آپ اپنے اختیار میں, وہ اپنے اختیار میں. لیکن فلم میں آپ اپنے اختیار میں نہیں ہوتے, ڈرامے میں آپ اختیار میں نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں, وہ جو دکھا رہا ہے, وہ جیسے چلا رہا ہے, جو آپ کو سچوا رہا ہے, جو آپ کو بلوا رہا ہے, جو آپ کو سنوا رہا ہے, آپ مجبور ہیں, مجبور ہیں. اور اس کا سب سے بڑا اثر ہماری فیملیز پہ آج ہو رہا ہے. یہ جو آج سے 25 سال پہلے ہم اپنے گھروں میں حدیث قصہ پڑھا کرتے تھے, آج وہ ناپید ہو گئی حدیث قصہ. نوجوانوں کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ کیا ہے حدیث قصہ. بس آتے ہیں حدیث قصہ, اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے, ابھی لوگ نہیں آئے حدیث قصہ. شکر ہو رویا فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہا, اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. برکت کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے, سمجھ کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے, فیملی کو بچانے کے لیے نہیں پڑھی جا رہی ہے. فیملی کو بچانا ہے تو آج ان جو گلوبل ورلڈ کا نعرہ لگایا گیا, ولیج کا نعرہ لگایا گیا کہ تمہاری جیبوں میں موبائل ہوگا, جس کو مولانا نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آئینے میں پوری دنیا دیکھیں گے. وہ یہی دنیا ہے, وہ یہی ڈیوائس ہے موبائل کی کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو دشمن اپنے کام کر رہا ہے, توجہ رکھیے گا. وہ آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہے, تو 3 گھنٹے کی فلم میں آپ اس کے اختیار میں ہوتے ہیں, وہ آپ کی جی ہینڈل کو گھما رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, ماں باپ اور گھر کا رابطہ رشتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, اپنے فیملی ریلیشن سے انسان قطع تعلق کرتا چلا جا رہا ہے, میاں بیوی کے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں. آپ یقین کیجئے ایسے ایسے مسائل کاؤنسلنگ میں پیش آتے ہیں کہ بعض وقت میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ واقعاً کیا یہ انسان کر سکتا ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد موبائل کی وجہ سے محرم اور نامحرم کے رشتے کو قتل کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ میں کوئی نہیں بتا سکتا. طلاقیں ہو رہی ہیں, طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, بال دیکھیں گے معذرت کے ساتھ, خوبصورتی دیکھیں گے, اسٹیٹس دیکھیں گے, تنخواہ دیکھیں گے, گاڑی دیکھیں گے, اخلاق نہیں دیکھا, حسب نصب نہیں دیکھا, دین نہیں دیکھا, کچھ اور نہیں دیکھا, چلو جی جلدی جلدی شادی کر دو, 4 دن گزرے لی طلاقیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ ریلیشن, بلڈ ریلیشن سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے, ٹوٹ کے رہ گئے, بکھر کے رہ گئے, ہم سے تعلق خراب ہوئی, تو دشمن پوری کوشش کر رہا ہے اس پہ. لہذا ہمیں متوجہ رہنا ہے, ہمیں آگاہ رہنا ہے. اور آیت اللہ کشمیری, اب امام سے کسی نے پوچھا, وہ امام کی حدیث اور آیت اللہ کشمیری کا واقعہ بتاؤ, مسائل کی طرف آ جاؤں میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. چھٹے امام بیٹھے میں راوی نے کہا مولا جب یہ مسئلہ ہو تو کیا کریں. پانچواں نقطہ رہ گیا ہے, وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا, دجال کے علاوہ. تو کہا دعائے غریب پڑھو. دعائے غریب کسے کہا جاتا ہے؟ غریب عربی زبان میں اس انسان کو کہا جاتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو, اور ڈوبتے ہوئے پانی, ڈوبتے ہوئے انسان کو جو بھی چیز ہاتھ میں آتی ہے نا اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہمارے کزن سے ان کی گاڑی لہر میں ڈوب گئی. آپ یقین کہ جب لاش نکلی ہے تو ان کی مٹھی بند تھی, اور ان کی مٹھی میں گھاس کی کچھ یوں گہوں کے پتے تھے. یعنی ڈوبتا ہوا انسان اگر تنکا بھی مل رہا ہوتا ہے نا اسے, اسے اتنی مضبوطی سے تھام لیتا ہے کہ یہ ڈوب ڈوبنے سے بچا لے. امام کہہ رہے ہیں تم ڈوب رہے ہو, مولا پانی نظر نہیں آ رہا, یہ تو خشکی ہے. اور کہہ رہے نہیں تم ڈوب رہے ہو, مولا پانی ہے کہاں ہے, یہ تو ہوا ہے, خشکی میں ہے. بول کے یہ پانی تمہیں نظر نہیں آ رہا, یہ تمہاری ظاہری سانس کو نہیں روک رہا, یہ تمہاری ایمان کی سانسوں کو روک رہا ہے, یہ تمہارے ایمان کو خرق کر رہا ہے, یہ تمہیں حسین ابن علی کی محبت سے دور کر رہا ہے. غرق ہو رہے ہیں ہم, بچے غرق ہو رہے ہیں, نوجوان غرق ہو رہے ہیں, خواتین غرق ہو رہی ہیں. خواتین کا لباس دیکھیے آپ, مجھے یہاں تو نہیں پتا لیکن بڑے شہروں کا سردار یہ ہے, تنگ کپڑے پہن کے خواتین آ رہی ہیں, فیشن ایبل کپڑے پہن کے خواتین آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب بازاروں میں جائیے تو کیا کہتے ہیں, کالی عید آ گئی ناظر, معذرت کے ساتھ سچیوں کی انڈسٹری لگ گئی ہے, نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں. کون چلا رہے ہیں؟ ہم چلا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. نوجوانوں کے حلیے بگڑتے چلے جا رہے ہیں, اخلاق بگڑتے چلے جا رہے ہیں, لینگویج بگڑتے چلے جا رہی ہے, اخلاق و آداب بھولتے چلے جا رہے ہیں, جلوسوں کا تقدس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جلوس پہلے ہوتا تھا, علم نظر آتا تھا, خود جاتے تھے اور جلو علم کو چومتے تھے, ہاتھ آنکھوں پر منہ بھی پھیرتے تھے. اب کیا ہے, دور سے علم نظر آیا, ایسا کیا یوں کر لیا, تقدس ختم ہو گیا. اصل سگریٹ کا تصور نہیں تھا ہماری شبیداریوں میں, جلوسوں میں. آج پان بھی ہو رہا ہے, سگریٹ بھی ہو رہی ہے, فوش کلمات بھی ہو رہے ہیں, چیٹنگ بھی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ, سیلفی کھینچ کھینچ کے تصویریں بھی بھیجی جا رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے, ہم غرق ہو رہے ہیں. امام سے پوچھا مولا بتائیے. امام نے کہا کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ نہیں کہو کہ میں بچ جاؤں گا, میں پروفیسر ہوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میں ایم بی اے کیا ہوا, نہیں. خدا کی طرف لو لگاؤ, اس آخری زمانے میں خدا کی طرف لو لگاؤ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اے رحمان اے رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اے خدا یا مقلب القلوب, دلوں کو پلٹا دے والے, سب بے قلب کی علاج, خدا تو میری مدد فرما. آج بچہ اللہ میں آیا ہوں, تو میری مدد فرما. آج علی اصغر کے تو فیل, آج حضرت قاسم کے تو فیل, مجھے ایمان عطا, آج کل کشمیری کہتے ہیں, نوجوان آتے تھے کہتے تھے کہ گناہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا چاہتے ہو واقعاً, واقعاً چاہتے ہو گناہ چھوڑو گا, واقعاً چاہو؟ ایک بہت بڑے مشتہد تھے جو کراچی آئے تھے, جب اعمال شب قدر ہوتے تھے نا تو 100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو وہ کہتے تھے آپ خدا سے جھوٹ بولتے ہیں. ارے مولانا کیا کہہ رہے ہیں آپ خدا سے جھوٹ بولتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مولانا امام تو کہہ رہے تھے سفر ہو آپ کے جھوٹ بولتے ہیں. پہلے تم نے جھوٹ ہی تو بولنا ہے نا, استغفر اللہ غیبت کروں گا, استغفر اللہ آفس دیر سے جاؤں گا, استغفر اللہ نام نام کو دیکھوں گا, استغفر اللہ ماں باپ پر چیخنا نہیں چھوڑوں گا, استغفر اللہ تنخواہ پوری لوں گا 28 دن. جی استغفر اللہ جھوٹ بولے تم خدا سے. استغفر استغفر اللہ یہ نہیں کہ تسبیح کا دانا ادھر سے ادھر آ جائے, استغفر اللہ یہ ہے کہ تم یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت کے پاس آ جاؤ, حسینیت کے پاس آ جاؤ, یہ ہے استغفر اللہ. توجہ رکھیے گا بس. تو انہوں نے کہا کہ چاہتے ہو چھوڑنا تو پھر ایک کام کرو, ایک ہی زیارت آل یاسین جو امام زمانہ کی زیارت ہے وہ پڑھو دل سے, قبلہ رخ باوضو ہو کر دل سے امام کو حاضر و ناظر سمجھ کر آل یاسین پڑھو اور کہو یا ابا صالح ادرکنی یا ابا صالح اغیثنی. یا ابا صالح امام زمانہ کا لقب ہے, یا ابا صالح یعنی نیک لوگوں کی ہدایت کرنے والے امام, اغیثنی میری مدد فرمائیے, ادرکنی میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہوگی. بس وقت پورا ہو گیا, اور بھی نکات ذیل میں انشاءاللہ کل دجال کے جو بقیہ علامات رہ گئی ہیں اور اس کے ذیل میں جو نکات رہ گئے ہیں وہ عرض کروں گا, اور پھر اس کا راہ حل بھی پیش ہوں گا. مل کے درود بھیجے اجمان. یہ عزاداری ہے اسی لیے کہ ایمان مضبوط ہو, یہ آنسو جو بہیں ان سے تمہارے گناہ دھو جائیں. یہ ندامت کے آنسو جب حقیقت آنکھوں سے بہیں تو دل کی دنیا دھو چکی, وہ حقیقت یہی ہوتا ہے, حقیقت یہی ہوتا ہے. چونکہ میں یوتھ کاؤنسلنگ کرتا رہتا ہوں تو بہت سارے نکات ہیں, ان شاء اللہ پھر کبھی صحیح عرض کروں گا. تو جب مقبول ہم کے مصائب کی طرف آنا ہے, آخر کیا وجہ ہے, کہاں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ میں مصائب سے جوڑنا چاہتا ہوں, آج ہمارا نوجوان 18 سال کا 20 سال کا اس کا ہیرو کون ہے مجھے بتائیے. نوجوان خود سوچیں گے فلاں فلاں جی فلمی ہیرو کے نام آ جائیں گے, لیکن کیا ہمارے نوجوان کے ہیرو علی اکبر نہیں ہو سکتے, حضرت قاسم نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتی؟ ارے مولانا کون سے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. حضرت اکبر کی پیر بھی ہم کریں گے, حضرت قاسم کی پیر بھی ہم کریں گے, حضرت اون محمد کی پیر بھی ہم کریں گے. مولانا یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں یا ممبر میں مت بیان کیا کریں؟ نہیں, ایک فلم کے ہیرو کے لیے نوجوان اپنی وزن قد تبدیل کرتا ہے, اپنے بالوں کے اسٹائل کو تبدیل کرتا ہے, اپنا لباس تبدیل کرتا ہے, ماں باپ سنا رہے ہوتے ہیں, دادا دادی سنا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے, یہ کس عہدہ خطا میں ہو, کس ہولیے میں ہو, لیکن یہ چوڑاؤ پہ چل رہا ہوتا ہے, بازار میں جاتا ہے پیچھے سے آباد آتی ہے, ارے اس کا ہیئر اسٹائل تو بڑا ہیرو سے مل رہا ہے, اب یہ 4 کلو خون اس کا بڑھ جاتا ہے. ہمارا نوجوان کیوں ایک فلمی ہیرو کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیروی کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ سوال ہے نوجوان سے پوچھیں اپنے آپ سے, کیوں حضرت قاسم کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں ہم, کیوں ہمارے لیے ہیرو نہیں بن سکے اب تک؟ یہ سوال ہے. بس آج 7 محرم آ گئی, آج حضرت قاسم کا ہے, آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے نا, لیکن ابھی آپ جائیں گے تو باہر پانی کا انتظام ہو رہا ہے, اور پانی کا نام آیا تو بتا دوں 7 محرم ہو گئی, حسین والوں پر آج پانی بند کر دیا گیا, اور بہت آج پانی بند ہو گیا. اب پانی لانے کی اجازت نہیں, ہم جو پانی موجود ہے وہ تھوڑا بہت ہے جو استعمال ہو رہا ہے, وہ بھی رات رات میں ختم ہو گیا. 8, 9, 10 یہ 3 دن پانی موجود ہونا چاہیے. اللہ عزدار جب پانی پینا, مولا نے کہا اے میرے شیو جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے حسین کی پیاس یاد ہے. اللہ ایک جملہ کہ یا حسین السلام علیکم مولا حسین کافی ہے. آج اس کا تذکرہ ہے کہ جس نے کم سنی میں ایسی داستان عشق رقم کی ہے, ازلالو کہ کوئی اور کربلا میں نہیں کر سکتا. رہ دی دنیا حیران ہے کہ قاسم نے کیا کیا. قاسم جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی, آپ کو زہر دیا جا چکا ہے, آپ نے ام فروہ کو بلایا, ام فروہ میرے پاس آؤ, اور کہا تو قاسم کو لے کر آنا. جناب ام فروہ حضرت قاسم کو لے کے آئیں, کہا کہ دروازہ بند کر دیا, دروازہ بند کر دیا ام فروہ نے, کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, کہا کہ قاسم کی قاسم حسن کی طرح ڈھائی برس کا تقریباً لکھا دیا, دو ڈھائی برس کا, کہا کہ قاسم کی قمیض اتار دو. ام فروہ نے حضرت قاسم کا کرتا اتار دیا. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے قاسم کے ہاتھوں کے اور سینے کے بوسے لینے شروع کیے. اللہ شاید نگاہ امام دیکھ رہی تھی, یہ 13 سال کا بچہ ہوگا جب اس کے جسم نازنی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اللہ اس کے بعد ایک تحریر لکھی تھی اور کہا بیٹا قاسم اسے اپنے پاس محفوظ کر لو, اور جب بہت کڑا وقت پڑے, بہت مشکل کے جب کچھ سمجھ سجائی نہ دے تو یہ تحریر نکال کے پڑھ لینا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اللہ اکبر. بس اللہ داروں اس وقت سے لے کر امام حسین نے امام حسن کی شہادت کے بعد کبھی قاسم کو باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. یہاں تک کہ کربلا میں عاشور تک حسین ساتھ ساتھ ہیں اور کسی لمحے نہیں چاہتے تھے کہ قاسم شہید ہوں. بس شب عاشور ایک دفعہ ام فروہ نے قاسم کو بلایا, قاسم بیٹا ادھر آؤ, دیکھو کل تمہارے چچا میں بڑا کڑا وقت ہے, سب اپنے قربانی دیں گے, بیٹا ذرا تم بھی جاؤ اور چچا کی مدد کرو. حسین اپنے خیمے میں اصحاب کے ساتھ جمع ہے. ایک دفعہ جب تمام شہدا کا تذکرہ ہو رہا تھا, حضرت قاسم اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے, سب سے پیچھے بیٹھے تھے نا, تاکہ چچا کو میرا وجود نظر آ جائے. کہا چچا جان کیا میرا نام بھی شہدا میں ہے؟ ایک دفعہ امام حسین کہا, آ قاسم تم بھی ہو, آؤ میرے بیٹے میرے پاس آؤ. سینے سے لگایا چوما, بٹھا لیا قاسم کو زانوں پر. قاسم بتاؤ موت کیسی ہے تیرے نزدیک؟ حضرت قاسم نے کہا, چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء نے بیان کیا ہے, قاسم چونکہ بچے تھے نا, بچوں کو شیرینی سے شکف ہوتا ہے تو شہد کی مثال میں دی, لیکن کہا کہ میں عام بچہ نہیں ہوں, میں ابن امام ہوں, میں آپ کا ناصر ہوں. اے مولا شہد سے زیادہ ہے شہادت میرے لیے. اللہ اکبر. اور پھر کہا, چچا کیا کل کون کون شہید ہوگا؟ امام حسین نے فرمایا, بیٹا قاسم کل علی اصغر بھی شہید کر دیے جائیں گے. بس یہ سننا تھا. ایک دفعہ قاسم کے کاندھوں پہ جو ابا جی کھڑے ہو گئے, ابا گر گئی, غیرت ہاشمی کے ساتھ للکار کے بولے, چچا کیا یہ دشمن خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ اللہ اکبر. خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ مولا نے کہا, نہیں بیٹا, ہم علی اصغر کو خود لے کے جائیں گے. بس یہ مکالمہ ہو گیا. صبح کے وقت بار بار قاسم آتے ہیں, چچا مجھے اجازت دے دو, چچا مجھے اجازت دے دو, 13 سال کا بچہ کیسے ممکن ہے, بھائی کی نشانی ہے. منع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ جب قاسم کو منع کر دیا, جناب قاسم آ کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے, دونوں گھٹنوں پہ سر رکھا. 13 سال ابن حسن گریا کر رہا ہے. ایک دفعہ ہچکیاں بندی, ماں دوسرے خیمے میں تھی, آواز سنی قاسم کی, خیمے میں تشریف لائی اور کہا, قاسم گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ اماں جتنی بار بھی چچا کی خدمت میں گئے ہوں, چچا نے منع کر دیا. بس ایک دفعہ ام فروہ کو یاد آیا, بیٹا قاسم جاؤ وہ اپنے بابا کی تحریر لے آؤ. بس ایک دفعہ تحریر لی, ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشی کی بارش ہو رہی ہے قاسم کے چہرے پر. امام کی خدمت پہنچے, کچھ نہیں کہا, ننے ننے ہاتھوں پر ایک رکا لے کر رکھ کر امام کی خدمت میں دے دیا. ایک دفعہ امام نے کھولا, بھائی حسن کی تحریر تھی. امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں سے لگایا, دادارو ایک دفعہ مدینہ یاد آ گیا حسین کو. اللہ اکبر. ارے مدینے میں کیا ہوا تھا؟ ارے تشت لایا گیا تھا اور بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے اگل رہے ہو, اگل
فرقے کی صورت میں نکل رہے تھے اللہ اکبر، ایک دفعہ امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا امت جفاکار نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ حسن نے آنکھیں کھولی کہا لا یوم کا یوم کے یا باب جللہ، اے حسین حسن میں گریہ مت کرو، مجھے کربلا نظر آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ارے کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔
ادادارو بس ایک دفعہ حسین کی وصیت اور امام حسن کی وصیت بڑی ہی آنکھوں سے لگائی اور کہا عباس جاؤ قاسم کو تیار کرو۔ اللہ اکبر، جب میں قاسم کو گھوڑے میں بٹھایا خود پورا نہیں آ رہا تھا، ایک خود منگایا اتار دیا، دوسرا خود منگایا اتار دیا، ایک دفعہ زرہ منگائی گئی، زرہ بھی 13 سال کے بچے کے لیے چھوٹی تھی۔ بس ادادارو امام کی خدمت میں اشکبار آنکھوں سے بولا عباس آئے اور کہا مولا نہ کوئی زرہ قاسم پر پوری آتی ہے نہ کوئی خود آتا ہے۔ امام نے حضرت قاسم کے امامے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے دوبارہ امامہ بنایا اور ایک ٹکڑے سے کفن پہنا دیا۔ اور ایک دفعہ چچا بھتیجے دونوں مل کر اتنا گریا کرتے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزدارو جب کفن پہنا دیا قاسم کو تو کہا جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جاؤ، کوئی اب حسین تیار کر رہے ہیں۔ اے فروا آپ کے بچے کو کفن نہیں ملے گا، ارے ابھی کفن میں دیکھ لو، بعد میں کفن کی زیارت نہ ہوگی۔ بس ادادارو ایک دفعہ رکابیں کاٹ کر چھوٹی کی گئی، امام حسین نے تحت الحنق سے ایک نقاب لگائی ہے۔ نقاب کیوں لگائی ہے؟ امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم بہت خوبصورت تھے، کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ بس قاسم گئے، لڑتے لڑتے شجاعت پیش کی ہے، اس کے بعد کسی نے کہا قاسم تمہارے پیر کا تسمہ کھلا ہے۔ ایک دفعہ جناب قاسم نے سر نیچے کیا، پیچھے سے تلوار کا وار ہوا۔ ادادارو جتنے بھی شہید گئے ہیں نا، سر پہ خود ہوتا تھا، خود تلوار کے وار کو روک لیتا تھا، مگر ہاں ابن حسن مظلوم ہو گیا۔ ارے تلوار چلی، امامہ کٹا، سر کٹا، اپنے دادا کی طرح ایک دفعہ شہید ہوا۔ ایک دفعہ کہا چچا مجھے بچا لو، چچا میری مدد کے لیے آؤ، بچے سے سنبھلا نہ گیا، بچہ زمین پہ آ کے گرا۔ یہ وہ واحد شہید ہے جو 70 مرتبہ پکارتا رہا چچا مجھے بچا لو۔ بس حسین آگے بڑھے، حسین نے حملہ کیا، عباس نے حملہ کیا، دادارو ارے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، ارے ننا قاسم، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے 13 سال کے بچے کا کیا جسم ہوتا ہے؟ ادادارو جب خاک چھٹی، دھول ہٹی، حسین نے دیکھا قاسم کے لاش پہ کھڑے تھے، ایک دفعہ سر پیٹا، اے قاسم چچا کے لیے بڑا شوق ہے، ارے تو مدد کے لیے پکارے، چچا تیری مدد کے لیے لائے۔ بس ادادارو ارے قاسم کا لاشا 2 لاشیں پامال ہوئے کربلا میں، ایک امام حسین کا لاشا، ایک قاسم کا لاشا، مگر حسین کا لاشا شہادت کے بعد، قاسم کا لاشا زندگی میں۔ میں سوچ رہا تھا یہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ ارے سب نے نمائندگی کی تھی کرب و بھلا میں، عباس کی نمائندگی، حضرت عباس امیر المومنین کی نمائندگی کر رہے تھے، رسول اللہ کی نمائندگی علی اکبر کر رہے تھے، فاطمہ زہرا کی نمائندگی حضرت زینب کر رہی تھی، حسن مصطفیٰ کی نمائندگی ان کے بیٹے کر رہے تھے۔ کہا بابا شہادت دوں گا آپ کی طرح، بابا کلیجے کے 72 ٹکڑے تیرے تھے، ارے میرا لاشا بھی تیری طرح۔ بس ادادارو اسی کفن میں ایک دفعہ قاسم کے لاشے کو جمع کیا، نہ جانے کیسے جمع کیا، ارے ماں کی خدمت میں لائے، ام فروا یہ تیری کمائی ہے۔
الا لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منهم